بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ناول پیش کیا جاتا ہے شہجاز کی آندھی، جسے آپ کے لیے تحریر کیا عنایت اللہ نے، آواز محمد عرفان انجم کی اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری کی. مزید کتابوں یا دیگر معلومات کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول شہجاز کی آندھی پارٹ 1.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب پیش کی جاتی ہے حجاز کی آندھی، اس کے مصنف کا نام ہے عنایت اللہ، ناشر وقاص شاہد. اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے پیش لفظ مصنف نے لکھا ہے وہ پیش کرتا ہوں. میں نے کتاب حجاز کی آندھی اس انداز سے لکھی ہے کہ قارئین کرام اسے تاریخی ناول کہیں. مجھے اس پر اعتراض تو نہیں، لیکن ہمارے ملک میں تاریخی ناول یا اسلامی تاریخی ناول اتنے زیادہ لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں کہ یہ صنف رسوا ہو گئی ہے. سنجیدہ ذہن اور ذوق کے قارئین اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات تاریخی ناول کو قبول ہی نہیں کرتے. ان کا یہ رویہ بلا جواز نہیں، ناپسندیدگی کی وجہ قابل فہم ہے. وجہ یہ ہے کہ تاریخی ناولوں کے بیشتر مصنف تاریخ کم اور ناول زیادہ لکھتے ہیں. ان کا یہ انداز کاروباری ہے، وہ کہانی کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز بنانے کی کوشش میں تاریخ کو مسخ کر دیتے اور تاریخ کے اصل واقعات کو گڈمٹ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اہم واقعات حذف ہو جاتے ہیں، واقعات کا تسلسل بھی تہو بالا ہو جاتا ہے. وہ ناول ہی کیا جس میں رومان نہ ہو، عشق و محبت کی چاشنی اور حسن بے مثال کا چسکا نہ ہو. تاریخی ناول لکھنے والوں نے ناول کے یہ مطالبات پورے کرنے پر زیادہ زور بیان صرف کیا ہے. تاریخی ناول بلکہ اسلامی تاریخی ناول لکھنے والے ایک مشہور و معروف ناول نویس ہیں، جن کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اس صنف کے خالق وہی ہیں. ان کے متعلق ایک مبصر نے کہا تھا کہ ان کے ہاں مجاہد کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے بازو میں ایک نوخیز حسینہ ہو. کتابوں کی منڈی میں اسلامی تاریخی ناول کا سیلاب آیا ہوا ہے. ایک ناول نویس اس وقت تک تقریباً 4 درجن اسلامی تاریخی ناول لکھ چکے ہیں. پاکستانی فلموں کی طرح ان ناولوں میں ایک ہی فارمولا کہانی ملتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری ذہن کے ناول نویسوں اور ناشروں نے تاریخ اسلام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے. تاریخ کے مطالعہ سے یہ لوگ آری ہوتے ہیں. حجاز کی آندھی اسلامی تاریخ کی ناول ہی ہے، لیکن اس میں آپ کو مستند تاریخ ملے گی اور یہ تاریخ متعدد مورخوں کی کاوشوں کا نچوڑ ہے. یہ میری شبانہ روز محنت سے کی ہوئی ریسرچ کا حاصل ہے. اس میں آپ کو کہانی کی دلچسپیاں بھی ملیں گی، لیکن کوئی ایک بھی واقعہ، کوئی ایک بھی کردار فرضی اور غیر حقیقی شامل نہیں کیا گیا. تمام کردار اور واقعات حقیقی ہیں. یہ داستان اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں 1-2 دن ہی زندہ رہ سکوں گا، ایک لشکر تیار کر کے مثنی بن حارثہ کے ساتھ عراق بھیج دینا. یہ لشکر جس طرح تیار ہوا ایک ڈرامائی کہانی ہے. پھر اس لشکر نے عراق جا کر ایرانی آتش پرستوں کو، جو اس دور کی ہیبت ناک جنگی طاقت تھے، ایسی شکستیں دیں کہ یورپ کے غیر مسلم مورخوں نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. تاریخ کے مشہور صحابی سپہ سالار سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص نے اسی محاذ پر تاریخ اسلام کی انتہائی خونریز جنگیں لڑی تھیں، جن میں جنگ قادسیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے. اسی محاذ پر مجاہدین نے سیلابی دریائے دجلہ میں گھوڑے اتار دیے اور آتش پرستوں کا دارالحکومت مدائن فتح کیا تھا. اسی محاذ پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص نے مشہور سپہ سالار مثنہ بن حارثہ کی بیوہ سلمہ کو اپنے عقد میں لیا اور ایک بڑا ہی جذباتی واقعہ رونما ہوا تھا۔ تاریخ عالم کا مشہور و معروف جرنیل رستم بھی، جسے آج تک طاقت اور بہادری کی علامت کہا جاتا ہے، اسی محاذ پر لڑا اور ایک مجاہد کے ہاتھوں بڑے ہی ڈرامائی طریقے سے مارا گیا تھا۔ اس تاریخی ناول میں کسرا کے خاندان کی محلاتی سازشیں بھی ملیں گی اور ایسے جذباتی اور پراسرار واقعات بھی ملیں گے جو افسانہ لگتے ہیں، لیکن یہ حقیقی واقعات ہیں جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ حجاز کی آندھی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور قیادت کی بڑی صاف جھلک ملے گی۔ یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے تاکہ بچیاں اور بچے اپنے درخشاں روایات اور اسلام کی عسکری روح سے آگاہ ہوں۔ اس داستان شجاعت میں صحیح تاریخ کے ساتھ ساتھ کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ میں اپنی کاوش میں کامیاب نہیں تو براہ کرم مجھے میری خامیوں سے آگاہ کیجیے، میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ عنایت اللہ، مدیر ماہنامہ حکایت، لاہور۔ مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل، جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے لکودک تپتے ہوئے اس صحرا میں جنت کا سما پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان اس ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو دور سے نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا، نظر کا دھوکا۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت تھے لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کی اس طرف بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ سورج کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا۔ کھجور کے درختوں کے علاوہ جھکے جھکے درختوں کی دو چار قسمیں اور بھی تھیں۔ جو ہی سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا، اس نخلستان کی محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، اور غروب آفتاب کے بعد ایسی خنکی کہ آسمان تلے بیٹھنے والا ٹھٹھرنے لگتا تھا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چوکور اور بڑا تھا۔ اس کے دو طرف دروازے اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں، اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اوپر رنگا رنگ فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا، اور اس کے کئی رنگ تھے۔ اندر کی فضا تلسماتی تھی، رات کا پچھلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے 3 آدمی کچھ بیٹھے، کچھ نیم دراز سے تھے۔ ان کے سامنے مختلف نوکھانے رکھے تھے، ایک شیشے کی سراہی تھی اور ساتھ کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں اور 2 بائیں بیٹھے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پیتے تھے۔ ان سب آدمیوں کے لباس بتاتے تھے کہ یہ عربی ہیں اور مالدار عربی ہیں۔ وہ الف لیلہ کی داستانوں کے کردار لگتے تھے، شاہی خاندان کے افراد۔ ان کے سامنے ایک نیم اریاں رقاصہ رقص کی اداؤں سے ان 7 آدمیوں کو مسحور کر رہی تھی۔ اس کی کمر سے ریشم کے دھاگوں کی بنی ہوئی رنگ برنگی رسیاں لٹک رہی تھیں، جو اتنی گھنی اور گنجان تھیں کہ دور سے کپڑا لگتی تھی۔ ان میں رقاصہ اریاں نہیں لگتی تھی، لیکن رقص کرتے اس کی ٹانگیں پاؤں سے کولوں تک رسیوں سے باہر آ جاتی تھیں۔ رقاصہ کے کھلے ہوئے بال بھی جیسے ریشم کے انتہائی باریک تار تھے، جو اس کے مرمری شانوں پر جھول رہے تھے۔ خیمے کے کونے میں سازندے بیٹھے تھے، اور ان کے پاس رقاصہ کی عمر کی 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دف کی تھاپ پر تالی بجا رہی تھی۔ رقص اچھل کود نہیں تھا، نہ دف اور سازوں نے وہ ویلا بپا کر رکھا تھا۔ موسیقی مدھم اور خوابناک سی تھی، اور رقص ایسا جیسے رقاصہ پھندار ناگن کی مانند جھوم رہی ہو۔ اس کا تبسم سحر انگیز تھا، گیت رومانی تھا، اس کے الفاظ اور سر تال ایسی جیسے خیموں سے کچھ دور بیٹھے ہوئے اونٹوں اور بندھے ہوئے گھوڑوں پر بھی وجد تاری ہوا جا رہا ہو۔ رقص جاری رہا، شراب چلتی رہی، خیمے میں بیٹھے یہ سات آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں سے داد دیتے رہے، اور جب رقاصہ نے جھک کر ہاتھ ماتھے پر رکھا تو گاؤ تکیے کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رقص کی محفل برخاست ہوتی ہے۔ رقاصہ یوں خیمے سے جھکی جھکی باہر نکلی کہ اس نے پیٹھ ان آدمیوں کی طرف نہ کی۔ گانے والیوں کا اور سازندوں کا انداز بھی یہی تھا۔ اب کام کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ گاؤ تکیے کے ساتھ لگے درمیان والے آدمی نے گاؤ تکیے سے آگے ہو کر کہا، دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مسلمان پھر قبیلوں میں بٹ کر بکھر جائیں گے، اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جاہلیت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا تھا۔ پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی تھی، جسے یہ لوگ ارتداد کہتے ہیں۔ ہم اس وقت اور زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا۔ لیکن اس بوڑھے ابو بکر نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسلمہ کذاب اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ ابو سلمہ، دوسرے آدمی نے کہا، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ نہیں ابن داؤد، ابو سلمہ نے کہا، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور ابو عبیدہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدا یہودہ کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لی تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، ایک اور آدمی بولا، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تم میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ تم کھل کر بات کرو اسحاق، ابو سلمہ نے کہا، ہم اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور نقائص کی نشاندہی کریں۔ یہاں سوال میری ذات یا بنی اسرائیل کی توہین کا نہیں، ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، جس کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ تم چاروں نصرانی ہو اور ہم تین یہودی ہیں۔ میں اس وقت کو تصور میں لا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا۔ اب بات کرو۔ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں، اسحاق نے کہا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا۔ بہت وقت چاہیے، ابو سلمہ نے کہا، کئی سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لاتے۔ ہمارے دانش مند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک اور نصرانی بولا، ابو بکر کو میں نے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا ہے، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دنیا سے جلدی اٹھ جائے گا، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ سوچ لو کہ اس کے بعد ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا، اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میں نے جو جاسوسی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کر رہا ہے۔ خالد بن ولید کی بات کرتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، دعا کرو کہ ابو بکر کے بعد خلافت عمر بن خطاب کو مل جائے۔ ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ خالد بن ولید ابن خطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا۔ میں نہیں مانتا، اسحاق نے کہا، میں اس وقت مدینہ میں تھا جب عمر کے اکسانے پر ابو بکر نے خالد بن ولید کو بطح سے بلایا تھا کیونکہ اس نے ارتداد کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ خالد بن ولید جب مدینہ پہنچا تو سیدھا مسجد میں گیا، عمر وہیں تھا۔ ابن الولید کو دیکھتے ہی عمر اس پر برس پڑا اور اس قدر لانتان کی جو بیٹا باپ کی بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن خالد نے برداشت سے کام لیا کیونکہ عمر اس سے بڑا تھا اور ابن الولید اسلام کی تعلیمات کا پابند تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی لیکن عمر کی عزت رکھ لی۔ اس قوم میں یہ جو خوبی پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے، کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، اسی محال کو ہم نے آسان کرنا ہے، باتیں بہت ہو چکی ہیں، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں، یہ حقیقت اپنے سینے پہ لکھ لو کہ اسلام کی بےکنی کوئی آسان کام نہیں۔ ہم یہ کام میدان جنگ میں نہیں کر سکتے، نہ فوجیں اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار اور بد دیانت بنا دو۔ لیکن کیسے؟ اسحاق نے کہا، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اب باتوں کی بجائے کوئی عمل کیا جائے۔ کردار میں بڑی خوبصورت عورت سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے؟ ابن داؤد نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک روز ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہل اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور شراب کی سوراخیاں باہر گلیوں میں انڈیل دی تھیں، وہ پیالے توڑ دیے تھے جن میں وہ شراب پیتے تھے۔ ہم تو یہودی ہیں، شراب نہیں پیتے۔ ان نصرانی بھائیوں سے پوچھو جو شراب کے رسیاں ہیں، ان سے کہو کہ شراب کی یہ سوراخی اور اپنے سامنے رکھے ہوئے جام اٹھا کر باہر پھینک دیں تو یہ ہنس کر ٹال دیں گے، یا یہ کہہ دیں گے کہ ایک دو دنوں بعد ہم شراب سے توبہ کر لیں گے، یہ توبہ نہیں کریں گے۔ لیکن مسلمانوں نے آنے واحد میں توبہ کر کے دکھا دی اور شراب کو ام الخبائث قرار دے دیا۔ ابو سلمہ اس طرح ہنسا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ آدمی کم عقل اور طفلان مکتب ہوں۔ مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی ہے، ابو سلمہ نے کہا، عورت کا نشہ برقرار رکھا ہے۔ ایک ایک آدمی خصوصاً سرداروں نے کئی کئی بیویاں کر رکھی ہوئی ہیں اور وہ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ خوبصورت اور جوان لڑکی ایک ایسی طاقت ہے جس نے بڑے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہوں کے تاج اپنے قدموں میں رکھوا دیے ہیں۔ ہم مرد کی اسی کمزوری کو استعمال کریں گے، اور یہ بھی دماغ میں بٹھا لو کہ جو لذت بدی میں ہوتی ہے وہ نیکی میں نہیں ہوتی۔ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وعدے پر نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ اگلے جہان انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں حسن و جمال والی حوریں ملیں گی اور شہد سے میٹھی شراب ملے گی۔ ہم ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دیں گے۔ بات آپ کی ہی درست معلوم ہوتی ہے، ایک اور نصرانی نے کہا، لیکن مسلمانوں پر جنگ و جدل کا جنون طاری ہو چکا ہے۔ یوں پتہ چلتا ہے جیسے ان کا کسی اور طرف دھیان ہی نہیں۔ کرنا ہے تو یوں کریں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو تیار کریں کہ وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے ان کی فوج میں شامل ہو جائیں اور میدان جنگ میں انہیں دھوکہ دیں اور ان کی شکست کا باعث بنیں۔ لیکن مجھے یہ کام بھی کچھ آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ ان مسلمانوں میں صرف جوش جہاد اور شوق شہادت ہی نہیں بلکہ ان پر جہاد کا جنون طاری ہے۔ میدان جنگ میں اگر ان کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا جائے تو باقی لشکر بھاگتا نہیں بلکہ پہلے سے دگنی طاقت استعمال کر کے اپنے مرے ہوئے آدھے لشکر کی کمی پوری کر دیتا ہے۔ یہ کام بھی دقت طلب ہے، ابو سلمہ نے کہا، یہ بھی آگے چل کر کریں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی تخریب کاری میں مصروف ہیں۔ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے شیدائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی کہی تھی تو لوگ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ آدمی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں مسلمانوں میں من گھڑت احادیث مشہور کر رہے ہیں اور لوگوں نے انہیں صحیح احادیث میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ پڑھے لکھے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور دور دراز کے مقامات پر جا کر مسجدوں کے امام بن جائیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کی غلط تفسیریں ڈالیں۔ ہم یہ محاذ کبھی کا کھول چکے ہیں، اب ہم عورت کو استعمال کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ ساتھ والے خیمے میں جو تین لڑکیاں ہیں انہیں ہم تیار کر چکے ہیں۔ آج تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ مہم فوراً شروع کرنی ہے۔ اس لڑکی کو ابن داؤد مسلمان کے روپ میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں اس لڑکی کو یہیں بلاتا ہوں، تم سب اس کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بتانا کہ یہ لڑکی کام کر سکے گی یا نہیں، اور ہم نے اسے جو تربیت دی ہے وہ اس نے ذہن نشین کر لی ہے یا نہیں۔ فوراً بعد ایک لمبوترے قد اور بڑے ہی دلکش جسم والی لڑکی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے نقش و نگار میں مسحور کن جاذبیت تھی اور اس کے چلنے کے انداز میں بھی جادو کا سا اثر تھا۔ بنت یامین، ابو سلمہ نے اس لڑکی سے کہا، اس وقت سے تم مسلمان ہو اور تمہارا نام یہی ہوگا، تم ایک مسلمان کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ بنت یامین نے فوراً وہ چادر جو اس نے کندھوں پر پھیلا رکھی تھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس سے اپنا سر ڈھانپ لیا، اور پھر یہ چادر اس طرح لپیٹ لی کہ اس کا سینہ اور اوپر ناک تک جسم ڈھانپا گیا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، پیشانی پر بھی اس نے چادر لے لی تھی۔ پھر اس نے سر جھکا لیا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی۔ لڑکی نے ہر بات اور ہر سوال کا موضوع جواب دیا۔ جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شرم و حیا سے مری جا رہی ہو۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کی بیوی بن کر وہ کیا کرے گی۔ اس نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کے مطابق تفصیلی جواب دیا۔ میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کریں، بنت یامین نے کہا، آپ کے تمام سوالوں کے جواب میرے عمل سے ملیں گے جس کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ ابو سلمہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ اس نے فوراً سر سے چادر اتاری اور پہلے کی طرح کندھوں پر پھیلا دی، اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کیا خیال ہے؟ ابو سلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ باتوں کی حد تک لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے، اسحاق نے کہا، اس خیمے میں تو اس نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان کے خیمے میں جا کر یہ کیا کرے گی یا کیا کر سکے گی۔ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ، ایک نصرانی نے کہا، ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں، مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے خیبر کا مارکہ یاد ہے، مسلمانوں کی قیادت ان کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب بنت الحارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا۔ اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنایا۔ اس یہودن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار والہانہ طریقے سے کیا اور عرض کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنا چاہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودین کی جذباتیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البراء تھے۔ زینب بنت الحارث نے سالم دمبا بھونا تھا جو اس نے آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگر ڈالی اور فرمایا، ابن البراء، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البراء بوٹی چبا رہے تھے، جو انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت الحارث سے فرمایا، خدا کی قسم تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے اس گوشت میں سریع الاثر زہر ملا رکھا ہے۔ اے محمد، زینب بنت الحارث نے بڑی دلیری سے کہا، خدائے یہودہ کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا، آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البراء اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا، وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت الحارث اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم دیا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منسوخ فرمایا، اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے۔ مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے دو تین روز پہلے ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البراء سے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، فرمایا تھا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا، میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا۔ مجھے یہ واقعہ یاد ہے، ابو سلمہ نے کہا، مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے۔ مدینہ پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات تو نہیں، مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی، بنی اسرائیل مدینہ میں تھے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رکھا تھا اور مسلمان پر اعتماد کرتے تھے۔ ہم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ نما مکان میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ہمارا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے رات کے وقت جا رہا تھا، وہ اس مکان کے قریب رک گیا تو اسے حسان نے دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایک یہودی مشکوک انداز سے کھڑا ہے، وہ بنو قریظہ کا آدمی تھا، اس کے پاس برچھی تھی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلی اور عقب سے اس آدمی کے قریب جا کر للکارا۔ ہمارے آدمی نے گھوم کر دیکھا اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کے لیے برچھی تانی، مگر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے سر پر ڈنڈا مارا، وہ تیورا کر گرا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈنڈے کی ضربوں سے اس کی کھوپڑی کچل ڈالی۔ ہم نے تو ان مسلمانوں پر جو مدینہ میں خندق کے اندر کی طرف رات کو سوئے یا بیٹھے ہوتے تھے حملہ کرنے کی بھی سوچی تھی، لیکن اس آدمی کے قتل سے یہ راز کھل گیا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ وہ وقت ہمارے لیے زیادہ موزوں تھا، ابن داؤد نے کہا۔ اس وقت خالد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اکرمہ اور ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ تینوں بڑے دلیر اور اثر رسوخ والے آدمی تھے اور خندق کے مارکے میں مدینہ کے محاصرے میں شریک تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل کیا تو ہمارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ میرے رفیقو، یہ مت سوچو کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے، ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے، بنت یامین کو کل بھیج دیں گے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کو منتخب کر لیا ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ بنت یامین کے ساتھ شادی کر لے گا۔ جس مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا، وہ مدینہ میں تجارت کے سلسلے میں جاتا رہتا تھا اور اکابر مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا۔ ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا، اس کی دو بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لاعلاج مرض میں مبتلا تھی، اسی کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینہ سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا، بنو قریظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا، وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا۔ اسے پتا چلا کہ مدینہ کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے، تو اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا. اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کی تھی حبیب کو ایک اور شادی کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی لا دے گا. حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب جسمانی آسودگی اور تعیش کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے. یہ صحیح نہیں. عرب دراصل زیادہ سے زیادہ نرینہ اولاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے. اس وقت طاقتور اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے بھائی اور بیٹے زیادہ ہوتے تھے. حبیب بھی انہی عربوں میں سے تھا. اس کی دو بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لاعلاج مرض سے قریب المرگ تھی. وہ دوسری شادی کا حاجت مند تھا. حبیب کا یہ یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کر چلا گیا. کچھ دنوں بعد ایک آدمی چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا. اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا. اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک جیسے ہی ہوا کرتے تھے. ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا. میں بہت ہی غریب اور لٹا پٹا آدمی ہوں، ابن داؤد نے کہا. میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا پیٹا اور لوٹ بھی لیا اور قبیلے سے نکال بھی دیا ہے. بڑی مشکل سے اپنی اس بیٹی کو چھپا کر وہاں سے لایا ہوں. تمہارا دوست میرا بھی دوست ہے. میں تو اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا. اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے. میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں. میں نو مسلم ہوں. مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے لو اور مجھے مدینہ میں کہیں نوکری دلوا دو، خواہ یہ کسی سردار کی غلامی ہی ہو. اگر اپنے لشکر میں بھرتی کرا دو تو ساری عمر دعائیں دوں گا. حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن اس نے جب ابن داؤد کی بپتا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا. اور جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا. اگلے روز نکاح خاں کو بلا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا. ابن کعب ابن داؤد نے کہا، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی. میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں. اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہیں آ کر تمہیں ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں. اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو. 10-12 دنوں بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا. نہیں، ابن داؤد نے کہا، میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا. میں اب اپنا ٹھکانہ مدینہ میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا. پھر تم 10-12 دنوں بعد مدینہ میں میرے پاس آ جانا، حبیب بن کعب نے کہا. ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپوں کی طرح پیار کر کے چلا گیا. کچھ دنوں بعد وہی نخلستان تھا، اس میں وہی خیمہ تھا، اندر سے اس کی سج دھج وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی. وہی رقاصہ سازوں اور دف کی سرتال پر تھرک رہی تھی اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی. ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئے. رقاصہ کا تھرکتا جسم ساکت ہو گیا. ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندے خیمے سے نکل گئے. ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا، ابو سلمہ نے کہا. آتا ہی ہوگا، اسحاق نے کہا. وہ کوئی بچہ تو نہیں، آ جائے گا اور مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا. ہو سکتا ہے صبح آ جائے. یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بہکونی کی باتیں کرنے لگے. ابو سلمہ پر غنودگی طاری ہونے لگی. محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو قریب آتی جا رہی تھی. ابو سلمہ چونک اٹھا، باقی سب کے بھی کان کھڑے ہو گئے. وہ آ رہا ہے، بیک وقت دو تین آدمیوں نے کہا. ایک نصرانی دوڑتا ہوا باہر نکلا. صحرا کی شفاف چاندنی میں کچھ دور ایک اونٹ چلا آ رہا تھا جس پر ایک آدمی سوار تھا. اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جل ترنگ کی طرح بج رہی تھیں. چھوٹے خیموں میں سے دو تین ملازم بھی باہر نکل آئے. نصرانی جو باہر کھڑا تھا وہ اونٹ کی طرف دوڑ پڑا. تم ابن داؤد ہی ہو سکتے ہو, نصرانی نے بلند آواز سے کہا. تو اور کون ہو سکتا ہے, شتربان نے جواب دیا. قریب آ کر شتر سوار جو ابن داؤد ہی تھا چلتے اونٹ پر سے کود کر اترا اور نصرانی سے بغل گیر ہو گیا. ایک آدمی نے آگے ہو کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اسے ادھر لے گیا جہاں دوسرے اونٹ بندھے ہوئے تھے. میں جانتا تھا تم آج رات آ جاؤ گے, ابن داؤد کے خیمے میں داخل ہوتے ہی ابو سلمان نے کہا. آؤ بیٹھو, کچھ کھا پی لو اور بتاؤ کیا کر آئے ہو. کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اتنے خوبصورت اور قیمتی نگینے کو بلا قیمت قبول نہ کرے, ابن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ شخص جس کا نام حبیب بن قاب ہے کچھ میری باتوں سے اور زیادہ تر بنت یامین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا تھا. آدمی کیسا ہے, اسحاق نے پوچھا. ہمارے کام آ جائے گا, ابن داؤد نے جواب دیا. میں نے ایک غریب اور مظلوم نو مسلم بن کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا. میں نے جب اسے کہا کہ میں ذریعہ معاش کی تلاش میں ہوں تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, مدینہ کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی میں اپنی بات منوا سکتا ہوں. مختصر بات یہ ہے ابو سلمہ, جیسا مجھے بتایا گیا تھا وہ واقعی اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہے اور قبیلوں کے سرداروں تک اسے رسائی حاصل ہے. ہم بنت یامین کے ذریعے اس سے جو کام کرانا چاہتے ہیں امید ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کرے گا, ابو سلمہ نے کہا. میں تین چار دنوں بعد مدینہ کو روانہ ہو جاؤں گا, ابن داؤد نے کہا. اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں. کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے, بہت تھک گیا ہوں. سو ہی جائیں تو اچھا ہے, ابو سلمہ نے کہا, اور اس طرح یہ محفل برخاست ہو گئی. اگلے روز سورج سر پر آ رہا تھا, کھجور اور دیگر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا جس نے چھاتے جیسا سایہ کر رکھا تھا. جدھر سے ہوا آ رہی تھی ادھر ایک کنات درختوں کے تنوں سے بندھی تنی ہوئی تھی. اس نے صحرا کی گرم ہوا اور اس کے ساتھ اڑتی ریت کو روکا ہوا تھا. اس جھنڈ کے نیچے قالین بچھا ہوا تھا اور ابو سلمہ, ابن داؤد, اسحاق اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. نوکر ان کے سامنے کھانا چن رہے تھے. ایک شتربان جو اونٹوں کو ذرا پرے لے گیا تھا دوڑتا آیا. آقا, شتربان نے ابو سلمہ کو اطلاع دی, دور ایک گھڑ سوار آتا نظر آ رہا ہے, کوئی مسافر نہیں لگتا. گھوڑے کی رفتار خاصی تیز ہے اور اس کا رخ ادھر ہی ہے. یہ سب اٹھے اور کنات کے اوپر سے اس طرف دیکھنے لگے. گھوڑا اور سوار صاف نظر نہیں آ رہے تھے. تپتی ہوئی ریت سے غیر مرئی سی بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس میں گھوڑے اور سوار کے خد و خال یوں نظر آ رہے تھے جیسے جھیل کے ہلتے پانی میں کنارے کے عکس نظر آتے ہیں. یہ صرف صحرائی لوگ ہی پہچان سکتے ہیں کہ آنے والا گھڑ سوار ہے یا شتر سوار. کوئی اپنا ہی ہوگا, ابو سلمہ نے کہا. اس طرف سے گزرتا ہی کون ہے, وہ دیکھتے رہے. انہیں کسی قسم کا خوف نہیں تھا, وہ ڈاکو نہیں تھے, نہ ان کے پاس ڈکیتی کا مال تھا. وہ گھومنے پھرنے والے تاجر تھے جنہیں لٹنے کا ڈر ہو سکتا تھا, لیکن ان پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی راہزنوں کا خطرناک گروہ ہے. جوں جوں گھوڑا قریب آتا گیا اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے. یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑا شفاف پانی میں ڈوبا ہوا اندر ہی اندر چلا آ رہا ہو. تقریباً سو گز فاصلہ رہ گیا تو صاف پتہ چلنے لگا کہ یہ گھوڑا ہے اور اس کی پیٹھ پر اس کا سوار ہے. سوار نے بازو اوپر کر کے دائیں بائیں ہلایا جو اشارہ تھا کہ میں تمہارا اپنا آدمی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا. ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی قنات کے ایک طرف سے گزر کر گھڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے. فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا. اس کا نام موسیٰ تھا. اس نے ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑایا اور ان لوگوں کے قریب آ کر یک لخت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے گا. موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا. زبردست خبر لایا ہوں, موسیٰ نے کہا.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر گیا ہے، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مسافہ کیا، یہ لوگ اسے قنات کے اندر لے آئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اگلا خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب تو نہیں بن گیا؟ اسحاق نے پوچھا، تو اور کون بنتا؟ موسیٰ نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الخطاب ہوگا، یہ بہت برا ہوا۔ ابو سلمہ نے کہا، بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام نہیں سننا چاہتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوا؟ پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت، موسیٰ نے جواب دیا۔ میں کل ہی آ جاتا لیکن یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مسلمانوں کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ ان کی وفات 23 جمادی الآخر 13 ہجری بمطابق 22 اگست 634 عیسوی غروب آفتاب کے وقت ہوئی تھی۔ مدینہ کے لوگ یہ خبر سنتے ہی گھروں سے نکل آئے، عورتیں بھی خلیفہ اول کے گھر کی طرف دوڑ پڑی، ان کی سسکیاں اور ہچکیاں نکل رہی تھیں۔ ہر عورت اس طرح غمگین اور ماتم کنا تھی جیسے اس کا اپنا باپ فوت ہو گیا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نامزدگی کو قبول کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ان حالات پر جن میں سلطنت اسلامیہ گھری ہوئی ہے قابو پانے کی صلاحیت کسی میں نہیں۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی روح کش ذہنی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بزرگ اور مدبر ساتھی رخصت ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ ان کے یہ ساتھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ڈال گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ ماتمی کلمات کہے تھے، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قوم کو کس مشکل میں ڈال دیا، آپ اسے بڑی مصیبت میں چھوڑ چلے ہیں، آہ آپ جدا ہو گئے، اب کیسے ملنا ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی اپنے طور پر ہی نہیں کر ڈالی تھی، ذاتی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصیت لکھواتے وقت مشورے کیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی رائے کیا ہے۔ خدا کی قسم، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کی جو رائے ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے۔ میں جانتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اس کے مزاج میں سختی اس لیے ہے کہ میرا مزاج بہت نرم تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذمہ داری آ پڑے گی تو وہ اپنے مزاج میں اس کے مطابق خود ہی تبدیلیاں لے آئیں گے۔ اور ابو محمد، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت قریب سے جانچا اور پرکھا ہے، میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب میں غصے میں ہوتا تو وہ میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب میں کسی معاملے میں نرمی برتنے لگتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سختی کا مشورہ دیتا تھا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا۔ ہم سب سے بہتر جاننے والا اللہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے ان الفاظ میں دی، میری رائے یہ ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے کہیں بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر اور کئی اور مہاجرین اور انصار سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا اور انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر رہے ہیں۔ میرا فیصلہ کس حد تک صحیح ہے، انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا۔ ان سب نے فردن فردن جو آرا دیں وہ تقریباً ایک جیسی تھیں، جن کا لبے لباب یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اتنا سخت اور درشت ہے کہ وہ خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. تاریخ کے مطابق طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کی نمائندگی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے. خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ رعیت کو کس حال میں کس کے حوالے کر آئے ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ سوچ لیں، جب قوم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ براہ راست واسطہ پڑے گا تو اللہ آپ سے جواب مانگے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 62 برس سے اوپر ہو گئی تھی اور وہ علیل تھے، قریب المرگ تھے، ان کے جسم میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اپنی طاقت سے اٹھ کر بیٹھ جاتے. مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سن کر غصے سے کانپنے لگے، حالانکہ ان کے مزاج میں غصہ نہ ہونے کے برابر تھا. اتنا شدید غصہ آ جانا ثبوت تھا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مدبر اور دانشمند سمجھتے تھے. مجھے بٹھاؤ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کہا. ان کے ایک عزیز نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا. کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نامراد ہو کر مروں اگر میں تم پر ایک ظالم کو مسلط کر کے جاؤں، اور یہی میرا توشہ آخرت ہو. میں اللہ سے کہوں گا، اے اللہ، میں تیرے بندوں پر اس شخص کو اپنا جانشین مقرر کر آیا ہوں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز نقاہت کی وجہ سے بہت نحیف تھی جو قریب بیٹھے ہوئے ایک دو آدمی ہی سن سکتے تھے. اور میری بات سنو طلحہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کر کے کہا، جو بات میں نے کہی ہے وہ اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی سنا دو. طلحہ نے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل کی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لیٹ گئے. مستند تاریخوں میں آیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سو نہ سکے. یہ صورتحال انہیں پریشان کر رہی تھی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اختلاف پایا جاتا ہے. علی صبح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عادت کو آئے تو گھر والوں نے انہیں بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات آنکھوں میں کاٹ دی. خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، رات سو نہ سکنے کا باعث کیا تھا؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں کی باتوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنی عقل دانش کے مطابق خلافت کی ذمہ داری اس شخص کو سونپنی چاہی تھی جو تم سب میں ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور تم لوگ میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نازک ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے بہتر آدمی موجود نہیں؟ اللہ آپ پر رحم کرے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے دل پر اس طرح بوجھ نہ ڈالیں، اس سے تو آپ کی بیماری اور بڑھے گی. میں جانتا ہوں کہ رائے دینے والے لوگ دو فریقوں میں بٹ گئے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور وہ آپ کا ہی ساتھ دے گا. دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ کی رائے سے اختلاف رکھتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ اس دوسرے فریق کی قیادت وہ شخص کر رہا ہے جو آپ کا مشیر ہے اور آپ کا دوست بھی ہے. ہم سب کو پورا پورا اعتماد ہے کہ آپ کا فیصلہ نیک نیتی پر مبنی ہے اور آپ کا مقصود امت کی فلاح و بہبود اور اصلاح و ہدایت کے سوا کچھ نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی. وہ اپنا فیصلہ ٹھونس بھی سکتے تھے، لیکن ان کی نظر اس وقت پر تھی جس کا آغاز ان کی وفات کے بعد ہونا تھا. انہوں نے عام لوگوں سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا. ان کا مکان مسجد سے ملحق تھا. اتنی نقاہت کے باوجود بالا خانے پر گئے جس کی ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی. مسجد میں نمازی ظہر کی نماز کے بعد موجود رہے. انہیں بتا دیا گیا تھا کہ خلیفہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. نماز کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی کے سامنے آئے. لوگوں نے اوپر دیکھا. کیا تم اس شخص کو پسند کرو گے جس کو میں جانشین مقرر کر دوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. ہم وہ پسند کریں گے جو آپ پسند کریں گے. نمازیوں میں سے کئی ایک آوازیں سنائی دیں. خدا کی قسم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری عمر بن خطاب سنبھالے گا. میں نے یہ عظیم منصب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں دیا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو اور اس فیصلے کو قبول کرو کہ میرا جانشین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب ہوگا۔ تقریباً تمام آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ ہم نے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا سن لیا اور مان لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اے اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور اس اندیشے سے کہ میں ان میں اختلاف کے باعث فساد نہ ہو جائے، میں نے تیری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، اور اے اللہ، دلوں کا حال تو ہی بہتر جانتا ہے، میں نے ایک طاقتور شخص کو جانشین مقرر کیا ہے، اور جو سخت مزاج اس لیے ہے کہ وہ صداقت پسند اور راست رو ہے اور مسلمانوں کی راست روی کا خواہش مند ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا سن کر مسجد میں جو لوگ دل میں اختلاف لیے چپ تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قبول ہے۔ کھڑکی میں کھڑے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ڈول رہا تھا، انہیں سہارا دے کر نیچے لے گئے۔ ان میں تو اب بولنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی، لیکن بستر پر جاتے ہی انہوں نے کہا، عمر کو بلاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے میری وصیت سن لی ہے؟ سن لی ہے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن یہ میرا انتخاب اور میرا فیصلہ ہے عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، لوگ تمہارے حق میں بھی ہیں اور لوگ تمہارے خلاف بھی ہیں، لیکن میں نے اللہ کی رہنمائی حاصل کر کے یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر رکھی ہے، اب میں اس کے خلاف کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ امت پر یہ دن بڑی مشکل کے دن تھے۔ ادھر عراق اور شام میں رومیوں کے خلاف جنگ جاری تھی، جس میں مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی، صورتحال پسپائی والی نظر آ رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کے محاذ سے ہٹا کر شام کے محاذ پر بھیج دیا تھا، پھر بھی کوئی اچھی خبر سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے سے عراق کا محاذ کمزور پڑ گیا۔ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان محاذوں سے اپنے لشکر واپس بلا لیے جائیں یا ذرا پیچھے ہٹا لیے جائیں۔ عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لگتا ہے جیسے میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو اور میرے بعد اس پر عمل کرنا، اگر میں آج ہی مر جاؤں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسنہ بن حارثہ کو کچھ لشکر دے کر عراق اور شام کے محاذ کو بھجوا دینا، اور اگر رات ہو جائے تو صبح پہلا کام یہی کرنا کہ مسنہ کو روانہ کر دینا، اور اگر شام کے محاذ پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح حاصل ہو جائے تو اسے واپس عراق کے محاذ پر بھیج دینا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی بہت سی ہدایات دی، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر دراصل بوجھ یہ تھا کہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے خود بھی اس کی خواہش نہیں کی تھی۔ اسی شام خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی جب میت کو آخری غسل دیا گیا، جس تختے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا، اسی تختے پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مسجد نبوی میں لے جائی گئی اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تاریخوں کے مطابق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات سوچوں اور خیالوں سے الجھتے گزار دی۔ ایک اضطراب تو یہ تھا کہ صبح لوگ بیعت کے لیے آئیں گے تو کیا تمام لوگ بیعت کر لیں گے۔ صبح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے، یہ دیکھ کر کہ لوگ بیعت کے لیے ہجوم کر کے آ گئے ہیں، ان کا گزشتہ رات والا اضطراب ختم ہو گیا۔ بیعت میں ممکنہ اختلافات کا خطرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ وہ خلیفہ بنیں گے یا نہیں، بلکہ اصل اندیشہ جو انہیں پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اختلاف پھیل گیا تو امت میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے گا، جو اسلام کے نہ صرف فروغ کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ اسلام کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگ جوک در جوک آگے بڑھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ظہر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ظہر کی اذان ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے، نماز کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، وہ ممبر کی اس سیڑھی پر کھڑے تھے جس پر کھڑے ہو کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے، لوگوں نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیڑھی سے ایک سیڑھی نیچے آ گئے، اس پر کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا میں چند کلمات کہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحوم کی خوبیاں اور ان کے کارنامے بیان کیے اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا۔ یہ خطبہ آج تک تاریخ کے دامن میں لفظ بہ لفظ محفوظ ہے۔ اے لوگو، میں تم ہی میں سے ہوں، تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، اگر مجھ میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی جرت ہوتی تو میں یہ ذمہ داری کبھی قبول نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میرے مزاج کی سختی سے ڈرتے ہیں اور میری درشتی کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا ہے جب ہمارے سروں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور پھر وہ اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا جب ہمارے اور اس کے درمیان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا جبکہ ہمارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کا شرف حاصل ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور ایک ادنا نوکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور رحم دلی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فرمان کے مطابق مومنین کے لیے راحت اور رحمت کا سرچشمہ تھے۔ بارگاہ رسالت میں میری حیثیت ایک برہنہ شمشیر کی سی تھی، جب اللہ کا رسول چاہتا مجھے نیام میں ڈال لیتا اور جب چاہتے مجھے بے نیام کر دیتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حیثیت میں رہا اس دن تک جس دن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد فرمایا اور اپنے ہاں بلا لیا۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش رہے، اور یہ ایک ایسی سعادت ہے جس پر میں ساری عمر فخر کرتا رہوں گا۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ کیا کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحمل، نرمی اور کرم نوازی سے انکار کر سکتا ہے؟ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خادم اور معاون رہا، میں اپنی سختی کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی میں جذب کر دیا کرتا تھا۔ میں ایک برہنہ تلوار تھا جسے ابو بکر نیام میں ڈال لیتے تھے یا کسی بہت ہی ضروری کام کے لیے مجھے نیام سے نکال کر استعمال کرتے تھے۔ میں اس حیثیت میں پوری فرما برداری سے ان کے ساتھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے، اور اس سعادت پر بھی میں فخر کرتا ہوں۔ اور اب اے لوگو، تمہارے معاملات اور دیگر تمام احوال کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ میں تمہیں یہ باور کرانا چاہوں گا کہ میرے مزاج کی وہ سختی جس سے تم نالاں تھے اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ ان لوگوں کے لیے میرے مزاج کی سختی قائم رہے گی جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو امن و امان سے رہتے ہیں اور جرات ایمانی رکھتے ہیں، ان کے لیے میں بہت زیادہ نرم ہوں گا، اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر نہ ٹکا دوں اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں نہ رکھ دوں تاکہ وہ حق کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ لیکن اس قدر سختی کے باوجود اہل عفاف اور اہل کفاف کے لیے میں اپنا رخسار خود زمین پر رکھ دوں گا۔ اے لوگو، مجھ پر جو تمہارے حقوق ہیں وہ مجھ سے لے لو، میں یہ حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ مجھ پر تمہارا ایک حق یہ ہے کہ تمہارے خراج اور اس غنیمت میں سے جو اللہ تمہیں عطا کرے میں کوئی چیز نہ حق نہ لوں۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق وصول کر کے جائے۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے عطیات اور وظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرحدوں کو اتنا مستحکم کروں کہ دین کے دشمن ادھر کا رخ نہ کر سکیں، اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور محاذ سے تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روکے رکھوں، اور جب تم کسی محاذ پر لڑنے کے لیے جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کروں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ عفو درگزر کا رویہ اختیار کرو اور میرے ساتھ تعاون کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں میری مدد کرو، اور تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ نماز سے پہلے دیا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھائی۔ بہرحال لوگوں کے دلوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاجی سختی اور درشتی کا جو خوف سا بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل اتر گیا۔ مستند مورخ لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خطبے کے بعد مسجد سے چلے گئے، لیکن لوگ مسجد میں بیٹھے یا باہر کھڑے ان کے خطبے پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ زیادہ تر یہ بات سنائی دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر اور باطن ایک ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی اور درشتی کے باوجود انصاف پسند انسان ہیں۔ نخلستان میں موسیٰ اپنے گروہ کے سردار ابو سلمہ اور دیگر ساتھیوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تفصیل سنا رہا تھا، پھر سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اب یہ بتاؤ موسیٰ، ابو سلمہ نے کھانے کے بعد موسیٰ سے پوچھا، تم دو دن وہاں گزار کر آئے ہو، وہاں تم نے لوگوں کا رد عمل اور رویہ دیکھا ہوگا؟ ہاں ابو سلمہ، موسیٰ نے کہا، میں نے یہ تفصیل سنانی ہی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے جو اس نے مسجد میں دیا تھا، میں خود مسجد میں موجود تھا۔ موسیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ اور اس کے مخالفین نے بعد میں کچھ کہا تھا؟ ابو سلمہ نے پوچھا، کچھ کیا تھا؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حق میں نہیں تھے وہ بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں تمہیں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایسا روب اور جلال ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے دشمن کے دل میں بھی اتر جاتا ہے اور وہ اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ میں رات تک لوگوں میں گھومتا پھرتا رہا اور اپنی رائے اس طرح لوگوں پر ظاہر کرتا رہا کہ کسی کے ساتھ مخالفانہ بات کی اور کسی کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ میں نے دیکھا کہ جو اس کے مخالف تھے وہ اگر اب بھی مخالف ہیں تو بھی انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور دل کی گہرائیوں سے اسے خلیفہ مان لیا ہے۔ ایک صورتحال ایسی ہے جس سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مسلمانوں کے لشکر کچھ کمزور پڑ گئے ہیں اور مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فارسیوں کی جنگی قوت سے خائف ہیں۔ ہاں، اسحاق نے کہا، محاذوں کی اس صورتحال سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مدینہ اور گرد نواح کے لوگوں میں فارسیوں کا خوف پیدا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ محاذ پر جانے سے ہچکچائیں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں، نہ ان کے پاس تنخواہ دار سپاہی ہیں، یہ تو جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور مسلمان جوک در جوک جہاد کو فرض سمجھتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آگے ان سالاروں کی عسکری فہم و فراست ہے کہ وہ ان لوگوں کو فوراً ایک باقاعدہ فوج کی صورت میں منظم کر لیتے ہیں اور ایسے طریقے سے لڑاتے ہیں کہ فتح ان کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ ہم لوگوں کو جہاد سے ہٹا سکتے ہیں؟ ناممکن، ایک نصرانی بولا۔ جہاد کو یہ لوگ مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، ہمیں ناممکن کو ممکن کر دکھانا ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں کہ کام کوئی بھی آسان نہیں ہوتا، اسے آسان بنایا جاتا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی، ہم نے ایک ایسی تلوار سے ان کے عقیدے کو کاٹنا ہے جو نظر نہیں آتی۔ ابو سلمہ نے ابن داؤد سے پوچھا، حبیب بنت یامین کو کب مدینہ لے جا رہا ہے؟ کل یا پرسوں؟ تم کل صبح روانہ ہو جاؤ، ابو سلمہ نے ابن داؤد سے کہا، مدینہ پہنچو اور ان دونوں کا انتظار کرو، پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ رہو، حبیب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، تم بھی اس کے ساتھ رہنا، آگے تمہیں معلوم ہے کیا کرنا ہے، ہمارا تمہارے ساتھ رابطہ رہے گا۔
معزز سامعین، اسی کے ساتھ ناول حجاز کی آندھی کا پارٹ نمبر ایک اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ مزید ناول سننا چاہتے ہیں تو پارٹ نمبر دو لگا لیں۔ شکریہ۔